ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ, قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مجھے مفتی محمد کفیر رضا تاری ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ.
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ, اللہ کا شکر, فضل کرم. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام تابش ہے, میرے ایک بیگ کی دکان ہے, اور جیسے کہ ہم کسی کسٹمر کو چیز بیچتے ہیں اور کسٹمر جیسے واپس آتا ہے ایک دو دن بعد اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز واپس کر لیں, اور ہم لوگ چیز واپس نہیں کرتے, یا کسٹمر ہمیں بولتا ہے کہ آپ اس میں سے 200 مائنس کر لیں اور ہمیں ہماری رقم دے دیں واپس, تو ایسا کرنا جائز ہے؟
جی, چیز تو لے لی, اب کیا کرنا, طریقہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے, اس عیب کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ ریٹرن کرنا چاہتا ہے, تو بالکل جو ہے وہ ریٹرن کرنا جو ہے وہ ان کے اوپر لازم ہے. اور اگر ایسا ہی نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ پسند نہیں آیا, حالانکہ وہ خود ہی دیکھ کر جو ہے وہ لے کر گیا تھا, تو اب ایسی صورت کے اندر اسے واپس لینے نہ لینے کے اندر دکاندار کو اختیار ہے, اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ واپس لے, وہ منع بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. ہاں, البتہ اگر وہ سامنے والے کی اس معاملے کے اندر جو ہے وہ خیر خواہی اور ہمدردی کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک فضیلت والی بات ہے. اس کو فقہ کی ٹرم کے اندر جو ہے وہ اکالہ کہتے ہیں, یعنی اس بیگ کو, اس ایگریمنٹ کو جو آپ نے کیا ہے اسے ریورس کر دینا,
اسی پیمنٹ پر, اسی طرح
کے اوپر اور اسی چیز کے اوپر, تو یہ اکالہ کہلاتا ہے. اور نہ یہ صرف جائز ہے بلکہ فضیلت کا باعث ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے کسی نے اکالہ کیا, اللہ پاک بروز قیامت اس کی لغزش یعنی اس کی خطاؤں کو جو ہے وہ دور کر دے گا, معاف کر دے گا اسے. تو اس نیت سے اگر کوئی جو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اور زیادہ جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے. ہاں, البتہ اکالہ ہوگا اسی قیمت کے اوپر جتنے میں وہ لے کر گیا ہے, جب اس چیز کی کنڈیشن وہی ہے تو آپ جو ہے وہ اسے وہ واپس کر دیں.
ٹھیک ہے.
اب اگر کوئی اس کو ریورس نہیں کرنا چاہتا اور دکان خریدار بزی دے کہ بھئی جناب چاہے آپ اس کو کم قیمت پر ہی جو ہے وہ مجھ سے لے لیں اور میرے پیسے جو ہے وہ لوٹا دیں, جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی 200 روپے کم میں دے دیں,
ٹھیک,
تو پھر اس کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ یہ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم دیکھیں اپنی چیز ریٹرن نہیں کر رہے, ہم آپ سے دوبارہ یہ چیز خرید لیتے ہیں اور اس نئی جو آپ سے ہم خریداری کر رہے ہیں اس کے اندر ہم اس کی قیمت جو ہے وہ یہ طے کرتے ہیں. مثلاً 1200 روپے کی چیز بیچی تھی تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم آپ سے یہ چیز جو ہے وہ 1000 روپے میں دوبارہ خرید لیتے ہیں. تو یہ جب آپ کم قیمت کے اوپر جب اس سے وہ کریں گے تو گویا کہ وہ ایک نیا جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ آپ اس سے وہ دوبارہ آپ پرچیز کر رہے ہیں. اب گویا کہ وہ جو ہے وہ سیلر ہو گیا, دکاندار ہو گیا, اور آپ جو ہے وہ بائر جو ہے وہ ہو گئے, آپ خریدار ہو گئے.
یعنی اس کو یہ اعتبار سے واپسی کر رہے ہیں یا ریٹرن کر رہے ہیں اور آپ نے 200 کاٹ لیے ہیں.
تو کئی جگہوں کے اوپر تو یہ کہ لکھا بھی ہوتا ہے نو ریٹرن پالیسی, تو مگر وہاں پر بھی یہ بات ضروری ہے کہ اگرچہ نو ریٹرن پالیسی لکھا ہوا ہے لیکن اگر اس میں عیب ہے اور وہ عیب وہ ہے جو کہ دکاندار کے پاس ہی موجود تھا, خریدار اس پر مطلع نہیں ہوا تھا, گھر پہ جا کے اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اس میں یہ عیب ہے. کئی دفعہ کپڑوں میں ایسا عیب نکل آتا ہے کہ بھائی وہاں پہ تو یوں دکھایا, پتہ نہیں چلا, گھر جا کے دیکھا اس کے اندر جگہ جگہ سوراخ ہوئے ہیں.
بالکل
ایسا یہ واقعی عیب ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت کے اندر تو آپ کو واپس ہی کرنا ہوگا, लेकिन अगर ऐसा कोई ऐब नहीं है, वो कहते भाई मुझे पसंद नहीं आ रहा, या जो है वो रेंज से जो है वो बाहर जा रहा है, या कोई भी अपनी वजूहात जो है वो बताता है, तो अब आप आखिरत का सवाब कमाते हुए एज इट इज़ जो है वो कीमत के ऊपर रिटर्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप जो है वो कम कीमत में करना चाहते हैं तो फिर वो रिटर्न नहीं होगा, बल्कि वो एक नई जो है वो आपकी जानिब से परचेजिंग होगी, उससे वो नई कीमत के ऊपर होगी।
अच्छा, ये वाला मसला जो है ना, ये अगर हम दुकानदारों की बात सुने तो अगर उस फरीक की बात की जाए तो वो भी कई मामलात में हक बजानब होते हैं, यानी उनका ये कहना होता है कि भाई कस्टमर तो मुतमईन ही नहीं होता, और बिलखसूस अगर ख़वातीन लेकर जा रही हैं, कपड़े लेकर जा रही हैं, ये पर्स लेकर जा रही हैं, तो ये तो वहाँ जाकर फिर इनके माइंड चेंज हो जाते हैं। अगर हम रोज़ाना ही वापसी ये जी की पॉलिसी रखें बगैर किसी ऐब या वो दिगर तो चीज़ें हैं, तो फिर हम कारोबार क्या कर पाएंगे, यानी हमारे साथ मसाइल ये रहते हैं। अच्छा, मेरा ताल्लुक अकबर मार्केट मोटरसाइकिल मार्केट है, तो वहाँ पे भी इस तरह के सवालात आते हैं, और आपको भी तजर्बा होगा, जो गाड़ियों में भी ये होता है, ले ली गाड़ी, अब होता है यार नहीं बस दिखने में अच्छी थी ये था, अब इसमें ये वाला मुझे या मज़ा ही नहीं आ रहा बस, ठीक है वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि इसमें ये, जब यूज़ में आदमी गाड़ी ले रहा है तो 100 चीज़ें उसमें हैं, तो वहाँ पे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो यही रिटर्न करने आते हैं कि आप हमें ले लें, या आप हमसे जो है वो ऑफर ही देते हैं 2000 काट लें, आप पैसों में से ये काट लें। लेकिन वहाँ एक और प्रॉब्लम होता है गाड़ियों में या इस तरह में ना, बाद अवकात कीमत पूरी वसूल नहीं की हुई होती
जी,
यानी अब उन्होंने कीमत ही नहीं ली हुई है, उनको अभी 50,000 की बाइक बेची थी और अभी उनके चल रही है कि अभी 25,000 रुपये अदा किए हैं, अब वो बाइक वाले ही आ गया कि यार आप 5,000 क्या क्यों कट के, तो इसका क्या तरीका कार करेंगे हम?
जैसे आपने सवाल पहले जो पहलू की तरफ निशानदेही की, तो हम भी उसके अंदर ये ऑप्शन ही दे रहे हैं कि भाई आपके पास ऑप्शन है, ये कोई लाजिम नहीं है कि आप लोगों की चीज़ वापस रिटर्न ले ही लें,
ठीक,
तो आपके पास ऑप्शन है, आखरत का सवाब भी है कि अल्लाह पाक जो है वो आपके इस अमल के जरिए से आपकी जो है वो आखरत के अंदर
खताएं माफ हो रही
है, दरगुजर जो है वो फरमाएगा, तो एक ये ऑप्शन है। अब जिसकी जितनी खताएं ज्यादा हैं तो वो इस एतबार से चाहे रोजाना का ये लेन देन करता रहे, और कारोबार के एतबार से अगर आप इस चीज को नहीं भी करते या नो रिटर्न पॉलिसी के ऊपर भी आप चलते हैं तो उसके अंदर भी गुंजाइश जो है वो मौजूद है। बस ये जो हमने आपको वाजे किया कि आप जब उससे कम कीमत में लें तो ये उसे वाजे कर दें कि भाई ये जो है वो उमूमी तौर पर तो यही है कि जब आप कम कीमत में ले रहे हैं तो वो दर हकीकत एक नई खरीदो फरोख्त ही हो रही है
जी, बिल्कुल,
लेकिन मज़ीद वाजे करना चाहें तो उसे वाजे कर दें, ज़्यादा बेहतर है कि भाई देखिए हम रिटर्न नहीं कर रहे, इससे एक आपका बयानिया भी मजबूत हो जाएगा कि भाई हम रिटर्न नो रिटर्न पॉलिसी पर ही कायम है।
सही,
ठीक है, हाँ अलबत्ता हम आपसे नई परचेजिंग जो है वो कर लेते हैं, ये चीज़ हम आपसे खरीद लेते हैं,
सही,
इतने के अंदर, तो यूं जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये जो हमने सूरत के बताई कि आप कम कीमत के ऊपर उस शख्स से खरीद सकते हैं, ये उस वक्त जबकि वो कीमत की अदायगी जो है वो कर चुका हो, अगर वो किस्तों के ऊपर है या उधार है, कुछ ना कुछ जो है वो रकम जो है वो बाकी है, तो अब ऐसी सूरत में उसी शख्स से कम कीमत पर खरीद लेना ये जायज नहीं है। तो लिहाजा ये जरूरी है कि कीमत की अदायगी मुकम्मल जो है वो हो चुकी हो, उसके बाद आप उससे कम कीमत में खरीद रहे हैं। अगर कीमत बाकी है कि जैसे किस्तों पर आपने दिया हुआ है, या जो है वो आपने जो है वो कम कीमत उधार है कुछ उसकी रकम जो है वो, तो फिर ऐसी सूरत में आप कम कीमत पर खरीदारी नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए हो सकता है कि वो उसी वक्त वन शॉट पहले अपनी कीमत अदा कर दे,
ठीक,
कि भाई ये लीजिए जी कितनी कीमत बाकी थी, ये लीजिए मैंने आपकी पूरी कीमत अदा कर दी, अब उसके बाद जो है वो चाहे दोबारा जो है वो उससे खरीद ले कम कीमत के ऊपर, तो ये फिर इस तरह तो जायज़ हो सकता है। लेकिन जब तक उधार में कीमत बाकी है, चाहे किस्तों वाली सूरत हो या वन शॉट कोई पेमेंट उधार का कुछ हिस्सा जो है वो बाकी हो, तो आप उससे कम कीमत में खरीद नहीं सकते, ये जायज़ नहीं।
यानी ये एक वाज़े उसूल है शरीयत का, यानी कि जिस चीज़ की भी जितनी कीमत है, अभी कीमत पूरी जब तक उसने अदा नहीं की है, तो आप कम कीमत में ज्यादा में खरीद सकते,
ज्यादा में खरीद सकते,
ज्यादा में खरीद सकते। अच्छा, ये काम आपको पता है, ये गाड़ियों में, फ्लैटों में, इस तरह की चीजों में ये होता रहता है, ये किस्तें अभी पूरी भी नहीं हुई है
जी कई जगहों के ऊपर जो है वो इस तरह, बल्कि फ्लैटों के अंदर कई जगहों के ऊपर बिल्डर्स जो है वो इस तरीके का कर रहे हैं,
बिल्डर ही ले रहे होते हैं
कि भाई आज मिसाल के तौर पर वो बुकिंग के अंदर वो चीज जो है वो उसे जो है वो बेच देते हैं, और फिर कल को उसी से वो कम कीमत पर जो है वो खरीद रहे होते हैं
जी। हाँ, बिल्कुल।
تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عموماً ہوتی ہیں قسطوں والے معاملات میں، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ آج کل تو قسطوں کی بہت سارا جو ہے وہ لین دین جو ہے وہ رائج ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جیسے موبائلس کے اندر بھی جو ہے وہ آج کل قسطوں کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے
بالکل
اندر بھی جو ہے وہ کئی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئی لوگ یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انہیں نیڈ پیسوں کی ہوتی ہے
جی،
اور وہ جو ہے وہ موبائل انہوں نے خرید لیا قسطوں میں، مثال کے طور پہ یہ 1 لاکھ کا موبائل جو ہے وہ خریدتے ہیں اور پھر اسی کو جو ہے وہ 90,000 کا جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو
یعنی
یہ
ہم اپنی قسط ادا کر،
ہاں ہم اپنی قسط تو آپ کو ادا کرتے رہیں گے، اور یہ جو ہے نا ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ 10,000 نقصان بھی ہو رہا ہے تو جو ہے وہ، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جب آپ نے اس کی قیمتیں باقی ہیں، قیمت باقی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ اس سے کم قیمت میں نہیں خرید سکتے،
یعنی ڈائریکٹ پیسے پر پیسہ نہیں دیا کہ سود نہ ہو جائے
جی،
اور اس کے بچنے کے لیے یہ اختیار کیا وہ بھی جائز نہیں،
وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں اس کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کو آپ نے بیچ لیا کہ ایک شخص سے آپ نے موبائل خریدا اور اب آپ نے آگے جا کے کسی اور دکاندار کو وہ چیز جو ہے وہ بھائی 90,000 کی بیچ دی اور آپ نے اس سے اپنے کیش لے لیے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اس آپ کی اپنی چیز تھی، آپ نے جتنے میں چاہے جو ہے وہ بیچ دی۔
بہرحال اس طرح کے معاملات، جیسے آپ نے بھی کہا کہ موبائل بھی اب قسطوں پر ہے، ظاہر ہے ہر چیز اویلیبل تقریباً جو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں یا قوت خرید سے باہر ہیں یا لوگوں نے بزنس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ بھئی یہ کر لو، اس میں بھی آدمی کئی اعتبار سے پھنستا نہیں جا رہا، اور ہم آئے دن اس طرح کے واقعات، ابھی میں راستے میں بھی تھا تو ایک وہ پوسٹ میں نے پڑھی تو دیکھا کہ مختلف ایپس ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگ قرض لیتے ہیں اور پھر ان کی ادائیگی بھی سودی طور پر ہوتی ہے
جی،
یعنی ان کو سود ہی بھرنا ہوتا ہے، تو اب وہ لے لے کر اور بالآخر نتیجہ کیا ہوا کہ باپ خودکشی کی طرف چلا گیا، آخری اس نے وائس میسج اپنے گھر والوں کو، اہلیہ کو، بچوں کو کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنے قرضے لیے تھے، سودی قرضے تھے اور تمہاری وجہ سے ہی لیے تھے، مکان، دیگر معاملات، اب میرا جینا لوگوں نے حرام کر دیا، تو میرے پاس تو آپ کو چارہ نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا تھا مکان بیچ دو، آپ لوگ نہیں مانے، تو ٹھیک ہے آپ لوگ راضی خوشی رہیں، اور مطلب یہ آواز بھی دی اپنی اور کہ بس میں آپ جو رہا ہوں، یعنی لوگوں نے پھر آسان طریقہ یہ، اور اس طرح کے کئی واقعات،
کئی ایسے واقعات ہیں، حقیقت یہ کہ لوگ جو ہے وہ خواہشات کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو اس طرح کے امور میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، کریڈٹ کارڈ کا ہمارے یہاں سوال آتا ہے
جی، بالکل آتا ہے،
اس میں کئی لوگ ابتدائی طور پر جب لے رہے ہوتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ مصب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بر وقت ہی جو ہے وہ قیمت ادا
بر وقت ہی
کر رہے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ لگنے نہیں دیں گے، لیکن حال کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ جب انسان کو ایک ادھار لینے کی عادت پڑ جائے نا تو پھر وہ اس کی خواہشات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا ہی چلا جاتا ہے۔
بالکل،
تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ آج کل اتنا کریڈٹ کارڈ آپ یوں کہیں کہ اس طرح ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیرون ملک کے اندر اس طرح کی قرضوں کی اسکیمیں نہیں ہیں تو وہاں کریڈٹ کارڈ کا نظام بہت زیادہ رائج ہے، وہاں ہر شخص جو وہ اپنی پیمنٹ ہی کریڈٹ کارڈ سے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگلی جو تنخواہ آنی ہوتی ہے وہ پہلے ہی خرچ ہو چکی ہوتی ہے، تنخواہ سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کریڈٹ کارڈ کا بل ہی کٹتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ واقعی ایسے ہی ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو بڑھا لیا، یا بس جو چیز چاہیے نا بس اس کو حاصل کرنا ہے، چاہے ادھار پر کریں کسی بھی طور پر کریں، اور اس کے ذرائع جو لوگوں نے اختیار کیے، تو اب وہ جب ایک شخص کو عادت ہو جاتی نا، لت پڑ جاتی کسی چیز کی، تو پھر وہ پہلے نارمل قرضے پر تھا، پھر وہ سودی قرضے کی طرف جو ہے وہ گیا، پھر اس سودی قرض کو ادا کرنے کے لیے مزید سودی قرض لیا، تو یوں جو ہے وہ قرضوں کے انبار کے ترے جو ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے، اور سودی قرض کی نحوست تو ایسی ہے کہ جب یہ کوئی شخص خدا نہ خواستہ لے لے تو پھر یہ اس گڑھے کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے، یہ ایک دلدل ہے کہ جس کے اندر آدمی جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے پاس بھی دارالافتاء میں ایسے لوگ آتے ہیں جو واقعی اپنی یہ پوری کہانی بیان کرتے ہیں تو وہ سمجھیں کہ شروع جو ہے وہ ایک پیسے سے ہوئی ہوتی ہے،
ایک پیسے سے،
لیکن آج وہ کروڑوں روپے کے جو ہے وہ قرضے کے اندر اور سودی قرضے میں اور دلدل میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہی آخر انجام کار جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے
خودکشی کی طرف،
خودکشی کی طرف جو ہے وہ بڑھنے، کئی تو باقاعدہ پوچھنے آتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ہو رہا،
صحیح بات،
کیا کریں، کیا ہم خودکشی کر سکتے ہیں، تو انہیں بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ خودکشی حل نہیں ہے، اب دنیا میں تو لوگوں کے جو ہے وہ مطالبوں سے بچ جائیں گے لیکن قیامت کا مطالبہ تو اس سے زیادہ سخت ہے، وہ مطالبہ تو ختم نہیں ہوگا، سود کا مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن جو اصل قرض ہے اس کا مطالبہ تو آپ سے ہو گئی، اور سود کا جو گناہ ہے وہ الگ، پھر خودکشی کا گناہ اس کے اوپر مزید اور زیادہ بڑھ کر، تو لہٰذا یہ حل نہیں ہے، حل یہی ہے کہ ہم اپنے جو ہے نا وسائل کے مطابق ہی جو ہے نا اپنے جو ہے وہ مسائل کو جو ہے وہ حل کریں۔ نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ مسائل اپنے بڑھا لیں اور وسائل کی جو ہے وہ چادر جو ہے نا وہ ہمیں مزید پھیلانی پڑ جائے. تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. اور اس کے اندر آپ نے صحیح کہا کہ کئی دفعہ فیملی کا کردار ہوتا ہے,
جی,
بچوں کا, بیوی کا, گھر والوں کا, کہ وہ بسا اوقات انسان کو اس نہج پر لے آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس راہ پر چل پڑتا ہے.
بالکل.
تو لہٰذا یہ بھی واقعی ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہیں اس چیز سے جو ہے وہ بچنا خود بھی چاہیے, اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو, اپنے گھر کے سربراہ کو بھی بچانا چاہیے. اور کبھی ایسی پوزیشن آ جائے کہ واقعی وہ آ جائے, تو کئی لوگ ایسے وقت کے اندر جو ہے نا وہ واقعی نظریں پھیر لیتے ہیں, یعنی اولاد اور بیوی نظریں پھیر لیتے ہیں کہ بھائی اب یہ مکان ہمارا ہے, یہ ہم تمہیں بیچنے نہیں دیں گے,
جی,
چاہے تم مرتے ہو مر جاؤ, ہمیں اس سے فکر نہیں. تو اس پر بھی یہ سوچیں کہ آج جو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو وہی آپ کے ساتھ آپ کی اولاد نے کرنا ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے, میں آپ کو صحیح کہوں کہ
بعد میں افسوس بھی کرتے رہتے ہیں,
یہ ہو گیا. خاص طور پہ کئی خواتین جنہوں نے ایسا اپنے شوہروں کے ساتھ کیا, آج وہ آ کے جب دارالفتہ میں ہمیں دکھڑے رو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہی کر رہی ہے. اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ مل کر شوہر کو ایک ٹھکانے لگایا, آج وہی اولاد جو ہے وہ اس ماں کو رکھنے کو تیار نہیں ہو رہی ہوتی.
اللہ,
مکافات عمل بہرحال وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم تمام ناظرین سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ شرعی احکام کے اوپر عمل کرنے کے اندر ہی عافیت ہے, دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو انسان کو اسی پر چلنا چاہیے. اور بہرحال احادیث پاک میں باقاعدہ قرض سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی,
زہر قرض سے پناہ.
تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرض ایک ایسا جو ہے وہ,
اچھا, وہ جس سے پناہ مانگی وہ غیر سودی,
وہ غیر سودی قرض, نارمل قرض. اور تو پھر وہ قرض جس کے اوپر ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اندازہ کیجیے کہ قرض جو ہے وہ ایک کیسا جو ہے وہ عمل ہے کہ اگرچہ جائز ہو, غیر سودی عمل ہو, غیر سودی قرض ہو, مگر اس کی برائی تو ہے, اس کی تکلیف ہے, اس کی آفتیں بہرحال جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو لہٰذا حتی الامکان جو ہے وہ اپنے آپ کو انسان کو قرض سے بچانا چاہیے. قرض دینے والے بنے بغیر سود کے, تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو.
بھلا ہو خیر.
اور علماء کا یہ انداز رہا کہ وہ قرض دیا کرتے تھے کہ قرض دینے والے کو اتنی مقدار میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.
ماشاءاللہ. حدیث میں روایت,
حدیث کے اندر تو فرمایا کہ ایک بار صدقہ کر دوں گا, یعنی کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ صدقہ کیوں نہیں کر دیتے, تو فرمایا کہ میں صدقہ کروں گا تو ایک بار ثواب ملے گا. کسی کو قرض دوں گا, واپسی تقاضا وہ نہیں کرتے تھے, کہ فرمایا کہ جب میں کسی کو قرض دوں گا تو روزانہ اتنی مقدار مجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایسے بنے کہ آپ لوگوں کو قرض دیں ان کی خیرخواہی اور ہمدردی کے طور پر, اور اس کے اندر بھی ان سے وصولی میں نرم انداز رکھیں, احسن انداز رکھیں, قرض حسنہ کے طور پر دیں کہ اگر کوئی واپس نہیں بھی کرتا تو آپ اسے معاف کرنے کی طرف جو ہے جائیں, لیکن قرض لینے سے حتی الامکان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں.
اچھا, اس کا بڑا نقصان ایک یہ بھی کہ جب آدمی خود مقروض ہو جاتا ہے تو اب اس کی نظریں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کی طرف, بہن بھائیوں کی طرف, اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف, کہ یار یہ میرا قرضہ کیوں نہیں اتار رہے ہیں, یعنی یہ میرا قرضہ کیوں نہیں اتار رہے ہیں. اور وہ لوگ جان پہچان رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ حاجت ہی نہیں تھی جس کام میں یہ پڑا ہے, یعنی یہ کوئی اس کی ایسی تھوڑی تھی, کوئی بیماری مرض ایسا آ گیا کہ جس میں قرض لینا ہی لینا تھا اس کو, اس نے اپنے خامخواہ ان چیزوں میں اڑائے. اور اس کا یعنی نحوست ہے, نقصان ہے کہ رشتے داریاں کی بھی ٹوٹ,
آپس میں ٹوٹ,
اس میں آپس میں رشتے داریاں ٹوٹتی ہیں. پھر آدمی اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے گھر والے کے پاس یہ ہے, میرے بھائیوں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, اور بعض اوقات تو آدمی مزید آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, بہنوئی سالے یہ ادھر
سسرال کی طرف بھی,
سسرال کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہے. آپ کو ہمارے یہاں پاس کتنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ شوہر بیوی کو اپنے میکے بھیج دیتا ہے کہ پیسے لے کر آؤ,
پیسے لے کر
اپنے والد سے جائیداد کا تقاضا کرو. والد اس کا زندہ ہے, حیات ہے, بیوی کیسے جا کر اس سے جائیداد آپ نے مانگے کہ آپ اپنے مکان بیچو اور یا جائیدادیں بٹوارا کرو. ناظرین کرام, یہ معاشرے کے اندر وہ ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اس انداز سے ڈسکس بھی کی جا رہی ہیں تاکہ ہم خود بھی محتاط رہیں اور آسن انداز سے خود اپنی بھی زندگی گزاریں, دوسروں کو بھی گزارنے میں. مسلمان آسان ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے, حین لین, یہ مسلمان کو یہ کہا گیا, اس سے کاروبار کرنا بھی آسان ہو, نرم ہو, اس سے گفتگو کرنا آسان ہو, اس سے معاملات کرنا یہ آسان ہو, نرم بن کے ہی ہمیں رہنا چاہیے. بے جا اپنی وجہ سے دوسروں کو ہرگز تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. بہت آپ کے سوالات بھی جمع ہو رہے ہیں, تو بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کے سوال.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے گوشت سے کھچڑا وغیرہ جو محرم کا بنایا جاتا ہے وہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی مزید.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. دارالرشتہ اہل سنت میں مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے, غسل میں غلطی سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتا ہے, بقایا غسل کے معاملات کر لیتا ہے, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟
ٹھیک ہے, گوشت میں کھچڑا بنانا بنا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, سال ثواب ہے اور لوگ رکھتے ہیں جمع کر کے, بنا سکتے ہیں. بہرحال اس کے شرعی تقاضے پورے ہمیں کرنے چاہیے کہ کھچڑا بنانے کے اندر کوئی بھی اس طرح کے معاملات نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے یا لوگوں کی کوئی حق تلفیاں ہوں اور کسی طرح کی ان کی نیند یا دیگر چیزوں میں خلل پیدا ہو, یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. باقی سال ثواب ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر تمام شہیدان کربلا, سیران کربلا, ان کی سال ثواب کے لیے بالکل یہ بنانا چاہیے اور آپ اس میں گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں. کلی کرنا بھول گئے, ناک میں پانی چڑھانا, غسل کے تین فرائض میں سے یہ فرض ہے چونکہ, تو لہٰذا اگر کوئی وضو کا بھی کوئی فرض بھول گیا یا جو ہے وہ غسل کا کوئی فرض بھول گیا, تو بعد میں اگر آپ ان فرائض پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا. دوبارہ سے آپ کو نیا غسل کرنا ضروری نہیں. جیسے کلی کرنا کوئی بھول گیا اور اب جو ہے وہ باہر آ گیا تو اب صرف کلی کر لے. ہاں اگر اس نے نماز پڑھ لی کوئی بغیر کلی کیے, تو بہرحال اس نماز کو بعد میں دوبارہ دہرانا ہوگا, لیکن دوبارہ پورا غسل کرنا ضروری نہیں, صرف کلی کرنا یا جو فرض چھوٹا ہے اس فرض کو مکمل کر لینا ہی کافی ہوگا.
کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ایک ہی روزے میں نفل اور سنت کی نیت ہو سکتی ہے؟
روزے میں نفل, دو نفل کی نیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سنت کا روز, سنت جو روزہ ہوتا ہے وہ بھی نفلی روزہ ہی ہوتا ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, لیکن وہاں مسائل ہوں گے کہ جہاں قضا روزہ ہے,
قضا کی, قضا اور نفل کی جو ہے وہ یہ دونوں کی نیت,
منت کے کوئی روزے ہوں,
منت کے روزے ہوں, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو ایک ہی نیت کرنی ہوگی. اور پھر جیسے قضا اور نفل کی نیت کی اور نیت کر رہے ہیں صبح صادق کے بعد, تو اب قضا کی نیت نہیں ہو سکتی کیونکہ قضا کی نیت صبح صادق سے پہلے ہونا ضروری ہے, تو اب یہ نفل ہی قرار پائے گا. نیت سے مراد دل کا ارادہ, زبان کے الفاظ نہیں. مثال کوئی شخص اٹھا ہی جو ہے وہ صبح صادق کے بعد
جی,
اور اب وہ نیت کرتا ہے کہ چلو یار آج میں قضا کا روزہ رکھ لیتا ہوں, تو اب وہ یہ قضا کا روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ رات میں جو ہے وہ نیت نہیں تھی, صبح صادق سے پہلے نیت نہیں تھی جو کہ قضا میں ضروری ہے. ہاں وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج نفل روزہ رکھ لیتا ہوں, تو یہ نیت کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے, تو قضا کی نیت مطلب کب کریں؟ یعنی رات
صبح صادق سے پہلے پہلے, صبح صادق ہونے سے, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ نیت اس کی ہونا دل میں ضروری.
عورتیں وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں, اور کیا عورتیں کوئی ایسی کریم لگا سکتی ہیں جس سے چہرے کے بال سفید ہو جائیں؟
جی ہاں, میک اپ یعنی وضو کر لیا اب اس کے بعد جو ہے وہ میک اپ کیا ہے, تو میک اپ سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا, تو جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح بلیچ کرتی ہیں یا کوئی ایسا جو ہے وہ کلر لگاتی ہیں جس سے جو ہے وہ چہرے کے بال سے مراد یہی ہے کہ عورت کے یعنی جو بال جو غیر ضروری بال ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو وہ لائٹ ہو جائیں, ہلکے ہو جائیں, جلد کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر جائیں, تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں.
ٹھیک ہے, مزید بھی کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں گے. کیا قسم کے کفارے میں رقم دینا ہی ضروری ہے, کیا کرنا چاہیے؟
قسم کے کفارے میں رقم دینا ضروری نہیں, بنیادی طور پہ تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا.
صحیح,
کھانا آپ کھلا رہے ہیں تو آپ پیسے نہیں دیں, آپ جو ہے وہ جن کو صبح کھلائیں انہیں کو شام میں کھلائیں. ہاں یہ چونکہ عموماً مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, تو پھر اس کا آسان حل یہ کہ بھائی آپ 10 صدقہ فطر جو ہے وہ دے دیں.
صحیح,
مگر اس کی ادائیگی میں بھی یہ ضروری ہوگا کہ اگر آپ ایک ہی مسکین کو دے رہے ہیں, شریف فقیر کو دے رہے ہیں, تو 10 دن تک دیں, ایک ہی دن اس کو 10 نہیں ہینڈ اوور کر سکتے.
ٹھیک ہے,
ورنہ پھر اگر آپ نے ایک ہی دن میں دینے ہیں تو پھر 10 مسکینوں کو ایک ایک جو ہے وہ صدقہ فطر آپ کو دینا ہوگا.
یعنی ایک ہی دن ادا کرنا چاہیں تو 10 بندوں کو
10 بندوں کو دیں ایک ایک صدقہ فطر,
مردوں کو, عورتوں کو, دے
کسی کو بھی جو جو بھی ہے انہیں دے سکتے ہیں جو مستحق ہیں. اور اگر آپ ایک ہی کو دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اسے جو ہے وہ 10 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر اس کو دیجیے.
ٹھیک ہے, ایک میرے پاس مسئلہ آیا, یاد آ گیا اسی پہ, کہتے ہیں کہ ایک شوہر نے کہا کہ میری بیوی قسمیں اٹھا لیتی اور پھر توڑتی بھی ہے,
अब कफारा देना है तो वो भी मुझे कहती है कफारे के पैसे दें, कसम भी उठाइए और कफारे के पैसे दें। पता भी है कि ये काम करना है, ये नहीं, इसके बगैर चारा नहीं है कि बच्चों को नहीं उठाना, नहीं उठाऊंगी, नहीं भेजूंगी, स्कूल नहीं भेजूंगी, फलानी भेजूंगी और कसम उठा लेनी। अब भेजना तो है तो अगले दिन वो काम तो करना ही उनको, लेकिन उस वक्त जज्बात में कर लिए, ठीक है। इसी तरह मार्केट का कोई खरीदना नहीं है, ये नहीं करूँगी, किसी बात पर भी पैसे मुझसे लिए। अब मैं बार बार जो है ना वो ठीक है, जो भी उनको ना भी दूं, उनकी जेब खर्ची भी जो दूंगा तो वो तो कफारा तो अपना अदा कर लेंगे, तो कोई ऐसी सूरत है कि मैं उनको बोलूं भी अब तुम रोजे रखो कसम के कफारे में, तुम जो है ना
वो रोजे रखो। तो उसकी मिल्कियत में अगर कुछ भी नहीं होगा कसम के कफारे में, जो आपने रोजे की बात की, तो नाजरीन के लिए ये है कि कसम के कफारे में इब्तदाई तौर पर तो यही है कि आप खाना खिलाएंगे या जो है वो आप कपड़े 10 मिस्किनों को पहनाए या 10 मिस्किनों को सदका फितर की रकम दे दें। जो माली एतबार से इस पर कादिर नहीं होगा तो उसके लिए फिर कफारे का जो दूसरा स्टेप है वो है कि 3 रोजे मुसलसल उसे रखने होंगे। ये है तो अब इससे मुतालिक जैसे मुसब ने कहा कि वो साहिल का सवाल था, तो अब उसमें ये कि अगर वाकई औरत की मिल्कियत में ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो शौहर मना कर दे, भाई मैं तो नहीं दे रहा, तुम्हारे पास माल नहीं है तो ठीक है तुम जो वो रोजे रखो। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि खवातीन के पास माल खर्च करने के लिए नहीं होता लेकिन सोने चांदी की जेवरात बहरहाल होता है, तो जब वो माल मौजूद है तो वो रोजे नहीं रख सकती। हाँ ये कि शौहर मना कर सकता है कि भाई मैं नहीं दे रहा, अब आपने जो है वो देने हैं तो ठीक है, आप जो है वो अपना सोना बेचें या चांदी बेचें।
उनका जो सवाल आ रहा था कि इनको शुरू ही वहां से करूं मैं आइंदा, यानी हर कसम पे इनको बोलूं 3 रोजे रखो ताकि ये बैलेंस में आ जाए, और ये जो बार बार कसमें उठाकर फिर उसके कफारे कसमें उठाकर, बाकी वो तो शरीयत का हुक्म है जैसा अभी बताया गया कि वो रोजे वाली कंडीशन वो आखिर में आती है, और वो भी उनके लिए जिनको सक्कत और ताकत नहीं है। लेकिन ये कोई अच्छा अमल भी नहीं है ना, अब हमारी अगर कोई बहनें सुन रही हैं, भाई सुन रहे हैं जो बार बार कसमें, इसी तरह दुकानदार भी कसमें उठा लेते हैं कि तुम्हारे साथ डील ही नहीं करूंगा, आज के बाद तुम्हारी दुकान नहीं आऊंगा, चेहरा नहीं देखूंगा, कैसे नहीं देखोगे भाई। तो ये तो होगा, रिश्तेदारों में भी बाजू का तो ऐसी कसमें उठा लेते हैं, तो कसमें उठानी नहीं चाहिए बिला वजह। सच्ची कसम खा सकते हैं, उठा भी सकते हैं, अलबत्ता जो आगे मुस्तकबिल के हवाले से कसमें खानी है तो उसमें भी ये ज़रूर देखा जाए कौन सी कसम ऐसी खा ली है कि अब लाजमी नहीं कि उसको आप पूरा ही करें, बल्कि शरीयत हमें कई जगहों पे इजाज़त देती है, बल्कि हुक्म देती है कि आप उस कसम को तोड़ दें और उसका कफारा अदा करें। कई लोग कफिल साहब यानी कसम, हमने तो कसम खाई थी आपकी शादी में हमने नहीं आना, बस खत्म, सीधी सी बात है, आप पुप्पी से नहीं मिलना, फोन उनको नहीं बुलाना, इनको नहीं बुलाना, अब वो अपनी कसम को ही लेके बैठे रहेंगे, उन्होंने कसम खाई थी तो क्या मतलब।
हालांकि उनके लिए यही हुक्म है कि ये वो कसम है जो कि खिलाफ शरा है, शरीयत वहां पर जो है वो हुक्म ये है कि आप सिला रहमी करें, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करें, ना ये कि कता रहमी करें। तो कता ताल्लुक की कसम खाई है तो वो कसम खाना ही गुनाह पर था आपका,
सही,
तो आप उसके गुनाहगार भी हुए, लिहाजा तौबा भी करें और अब जो है वो आप कसम जो है वो तोड़ें, उसका कफारा अदा करें। और कसम ऐसे टूटेगी कि पहले वो काम करना होगा,
पहले वो
हाँ, तो यानी
जाने से मना,
वो बहन को फोन नहीं करूंगा तो भाई बहन को आप पहले फोन कर लीजिए, उससे माफी भी मांग लें जो आपने पिछले कई दिनों तक उससे कतअ रहमी करके रखी, तो अब आपकी कसम टूट गई, अब आप उसका कसम का कफारा भी दीजिए, अल्लाह पाक की बारगाह में जो है वो तौबा भी कीजिए। तो हकीकत यही है कि हमें कसम बिला वजह कसम खानी भी नहीं चाहिए। ताजिर के बारे में तो कहा गया कि जो ताजिर जो है वो बात बात पे कसमें उठाता है तो उसके माल में बरकत जो है वो नहीं होती, तो लिहाजा चाहे तिजारत हो या और दीगर उमूर हो तो कसम नहीं खानी चाहिए। कसम कोई कभी कभार खाता है तो उसकी बात में भरम भी रहता है, लेकिन जिसकी बात बात पे कसम खाने की आदत होगी तो उसकी कसम भी बिल्कुल ऐसी फजूल सी हो जाती है कि लोग उसकी बात पर फिर भरोसा और एतमाद नहीं करते। बहरहाल कसम से जो है वो अपने आप को बचाना चाहिए, और कभी कसम खा ली तो अब अगर वो ऐसी चीज़ है कि गलत चीज़ पर कसम खाई तो उस कसम को तोड़े और कफारा दे। हाँ किसी अच्छी बात पर कसम खाई तो उस कसम को बाकी रखे। कई लोग जो है वो बस औकात गुनाह पर कसम खा लेते हैं कि भाई आइंदा ये काम नहीं करूंगा, और वो काम करना गुनाह होता है, तो ठीक है कसम नहीं खाते, जब भी आप पर उससे बचना जरूरी था बदरजा औला बचना जरूरी है।
सही ठीक,
ऐसे ही आपने कसम खा ली अम्मी के सामने कि भाई अम्मी मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो वह अच्छी बात है, इस कसम को पूरा करें, आपने अम्मी से वादा भी किया है और सिगरेट पीना वैसे भी जो है वो नुकसानदेह है,
सही,
आपको चाहिए आप अपनी कसम को जो है वो पूरा कीजिए।
जबरदस्त, यानी इस तरह की कई चीजें होती हैं گناہ کا کام کرنے کے بعد بھی بعض اوقات آدمی یعنی شراب نہ پینے کی قسم کھا لی، میں شراب نہیں پیوں گا، سینما نہیں جاؤں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، تو یہ تو ویسے بھی نہیں جانا تھا اور اب قسم کھا لی ہے تو اس قسم کو پورا کریں، یہ نہ کریں کہ قسم توڑ کے ہم کفارے کی طرف چلے جائیں. بہرحال مزید سوال.
زکات میں سے کچھ پیسے لا کے کسی غریب آدمی کو قرضہ اثنا دیا جا سکتا ہے؟
چلیں جی کفیل صاحب، ترغیب آپ نے دی ہے قرضے اثنا کی، اس طرح کے بھی سوالات آئیں گے. جی زکات میں دیکھیں، اصل یہ کہ زکات آپ کی اس وقت ادا ہوتی ہے جب آپ کسی مستحق کے زکات کو اس رقم کا مالک بنا دیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے اسے تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. تو اگر آپ اسے قرض حسنا دے رہے ہیں کہ بھئی میں نے وصول کرنا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. جو قرض حسنا ہے وہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض حسنا سے مراد یہ کہ بھئی آپ نے دے دیا، واپسی آپ نہیں لیں گے.
اچھا
یہ ایک لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ ہے. حالانکہ قرض حسنا یہ ہے کہ آپ بغیر سود کے قرضہ دیں اور واپسی کے اندر اس سے جو ہے وہ سختی نہ کریں،
نرمی کریں،
نرمی جو ہے وہ کریں.
لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تقاضا ہی نہ کریں.
ہاں تقاضا آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر احسن انداز کے اندر اس سے جو ہے وہ تقاضا کر سکتے ہیں. یہ قرض حسنا ہے. تو آپ جب واپسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی قرض دیں گے تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر سائل محترم کے ذہن میں یا کسی کے بھی ذہن میں یہ کہ بھائی میرا مراد قرض حسنا سے یہ کہ بس اس کو قرض کہہ کر دوں، مقصد یہی ہے کہ میں نے اس کو دے دیا، اس کو مالک کر دیا اور میں واپس نہیں لوں گا اس سے،
صحیح.
اب اس طور پہ بھلے آپ نے اسے قرض کہہ کر دے دیا، آپ کے دل میں یہی نیت ہے کہ میں نے اسے اس کا مالک کر دیا ہے، میں اس سے واپس نہیں لوں گا، صرف بولنے کو میں نے جو ہے وہ قرض حسنا بول کر اس کو دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. مگر اس صورت میں اگر وہ بھی جو ہے وہ دیندار ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے اور وہ آپ کو واپس کرنے کے لیے آتا ہے، تو پھر آپ اس سے لیں گے نہیں، آپ اسے پھر یہی کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ میں نے آپ کو ہی دے دیا تھا، آپ کو ہی مالک کر دیا تھا، میں اس کو آپ سے لے نہیں سکتا، کیونکہ جب زکوٰۃ میں آپ نے اس کو مالک کر دیا ہے تو وہی در حقیقت مالک ہے.
ٹھیک ہے جی. اور قرض حسنا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا قرض حسنا کو حسنا بھی بولا ہے نا بھائی، کہ نہیں یعنی عام عوام ہنس کے ٹالتے رہو، بس جب بھی آئے تو اس کو ہنس کے ٹالتے رہو، یہ وہ حسنا نہیں ہے، اس کو حسنا ہی رہنے دیں. حسنا اچھا، اور ایسا اچھا قرض کہ جس کی وجہ سے آپ کو نہ تو سود دینا پڑ رہا ہے نہ کوئی اضافی اور دینا پڑ رہا ہے، لیکن قرض خواہوں کے لیے تکلیف کا باعث ہرگز ایسا نہیں بننا چاہیے. جی مزید سوال.
میرا نام جاوید اقبال ہے. جناب ہم نے اکثر سنا ہے کہ قبر کے اندر فلاں مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا فلاں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، تو مردے کو جناب یہ پتہ چل جائے گا کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ اور اگر قبر میں ہی پتہ چل جائے گا تو یوم آخرت کے اندر، قیامت کے اندر اس کو پتہ ہوگا کہ وہ بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے؟
جی ٹھیک ہے. آج کل تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے فلاں کے بارے میں، جب تک کہ کوئی ایسی چیز واضح طور پر کوئی نظر نہ آئے. تو ہاں قبر میں عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے، کفار کو ہوتا ہے، گناہگار مسلمانوں کو جو ہے وہ ہوتا ہے، حدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، کئی بزرگان دین کی جو ہے وہ واقعات کے اندر بھی اس بات کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ عذاب قبر کو مشاہدہ کیا یا اس کا کچھ جو ہے وہ ملاحظہ کیا. تو یوں عذاب قبر تو در حقیقت برحق ہے. اب جس شخص کو بھی عذاب قبر جو ہے وہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ جہنم میں ہی جو ہے وہ جائے گا، کیونکہ ممکن ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ممکن ہے کہ اس کی جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ عذاب جہنم سے جو ہے وہ بچا لیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بخشش اور مغفرت نہ ہو، وہ اپنے جو ہے وہ گناہوں کے مقدار میں وہ عذاب جو ہے وہ جہنم کا بھی جو ہے وہ مستحق قرار پائے اور پھر بعد میں اللہ پاک جو ہے وہ اپنے فضل سے جو ہے وہ اس کو معاف کر دے اور اس کو پھر جنت میں داخل جو ہے وہ کر دے. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ جس کو عذاب قبر ہوا تو وہ جہنم میں ہی جائے گا، یہ ضروری نہیں. ممکن ہے کہ آخرت کے اندر اس کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جائے، اور دوسرا بھی ممکن ہے کہ وہ جہنم میں بھی جانا پڑے.
اچھا کئیوں کے اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایسے معاملات ہیں تو کئی چیزوں کا تو حساب کتاب ہی قیامت کے دن ہے نا، یعنی اب ان کو اسی طرح پوچھا جائے گا، جبکہ وہ اس طرف سے بالکل توجہ ہٹائے ہوتے کہ اس کا دنیا کے اندر یا یہ قبر کی برسخی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، حالانکہ ہم روایات یا اس طرح کی جو چیزیں زکوٰۃ تر کرنے والے یا
نماز چھوڑنے والے یا دیگر پر بیان بیان کیا گیا ہے. اچھا اسی طرح قبر کے سوالات جوابات کے اندر بھی تو خود یہ بیان کیا گیا نا کہ جہاں تک اس کے جوابات درست ہیں اس جوابات کی درستگی کون دے پائے گا؟
پہلے اعمال درست ہوں،
ہاں ایمان کی شرط کہ اس کے ساتھ خاتمہ اس کا ہو، اور یہی چیزیں اس کے لیے معاون بن جائیں گی کہ وہ آگے والے یہ اس کی منزلیں آسان ہو جائے. پھر اس کو اس کا بستر، اس کا کفن، لباس، یہ سب جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا. یہ تو اس کا یہ والا مرحلہ شروع ہوگا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ان چیزوں کو چونکہ سوالات میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں، تو اس لیے قبر میں ان کا کوئی وہ ہونا نہیں ہے، آخرت میں تو وہ پھر معاملہ بعد کا ہوگا. یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں،
بالکل غلط فہمی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں فرق کرنا ہی بھی عجیب بیوقوفی ہے کہ بھائی چلے گا بال فرض مان بھی لیں کہ آپ سے نہیں ہوا تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ تو نہیں کہ جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ بچ جائیں گے. تو چونکہ قبر کو جو ہے وہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل قرار دیا گیا کہ جو اس میں کامیاب ہو گیا تو اب آگے بھی کامیاب جو ہے وہ ہو جائے گا. یہ جو سوالات قبر بیان کیے گئے وہ تو ابتدائی تین بنیادی عقائد سے متعلق جو ہے وہ سوالات،
توحید، رسالت. اب
اس کے علاوہ جو مختلف سوالات ہونے ہیں اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر عذاب یا ثواب کے معاملات تو اپنی جگہ جو ہے وہ رہیں گے. تو لہٰذا بہرحال اس طرح کی باتوں کے اندر کئی لوگ بسا اوقات جو ہے نا وہ غلط فہمیوں میں یا مذاق کے اندر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو
دے رہے
ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں لینا چاہیے. عذاب قبر ہو یا عذاب جہنم ہو، اس کا کروڑواں حصہ بھی جو ہے نا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ پاک کے عذاب کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی مخلوق کے اندر. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کی ہی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے، چاہے وہ عذاب قبر ہو، چاہے عذاب نار ہو، عذاب جہنم ہو، کچھ بھی ہو، اللہ پاک سے جو ہے وہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، مغفرت ہی مانگنی چاہیے.
آمین. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں ایسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی بہتر ہو اور دنیا سے بڑھ کر ہماری آخرت اچھی ہو جائے اور قبر اور حشر کے معاملات وہ بہتر ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعتیں نصیب ہو جائیں گی. اعمال اس طرح کرنے ہیں جیسے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اچھا تعیین کے ساتھ تو ہم کسی قبر والے کو، جیسے بعض لوگ، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی اور بات چیت کریں، تعیین کے ساتھ کسی قبر والے کو کیا عوام کو حق پہنچتا ہے، چاہے وہ گناہگار بھی ہو اس کو کہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یا بالفرض کبھی کسی کی قبر کھل گئی اور اس کی میت کو انہوں نے کچھ ایسی حالت میں دیکھ لیا، کیا ہم اسے کہیں گے عذاب قبر؟
نہیں، بالکل بھی نہیں کہہ سکتے. اصل میں وہی ہے کہ میں نے جیسے ان کے سوال میں انہوں نے کہا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، تو یہ کس کے، ہمیں تو پتہ نہیں کس کے بارے میں کس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. عذاب قبر نظر آنا یہ بھی ضروری نہیں، یعنی اگر مثال کے طور پہ قبر فقط کھلی ہوئی کفن نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ نہیں جناب یہ ثواب قبر کے اندر ہے. ہاں ایک یوں علامت ہے کہ بھئی جسم سلامت ہے تو یہ ایک جو ہے وہ نیکی کی علامت ہے، اچھی علامت ہے. لیکن قبر جو ہے وہ کسی کی اگر جو ہے وہ خالی ہے یا اس میں خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی اس میں سانپ بچھو یا جو ہے وہ دیگر چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عذاب قبر اسے نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے ہو رہا ہو.
اور یہ کوئی
ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ
سیکھنے والی چیزیں بھی نہیں،
سیکھنے والی چیزیں بھی نہیں، کبھی کبھار اللہ پاک جو ہے اس کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ ہاں کسی جگہ ایسا واقعہ ہوا، جیسے کئی واقعات کے اندر بزرگان دین میں ملتے ہیں، شرح صدور جو کتاب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی، اس میں کئی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ عذاب قبر کے انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. تو وہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کو نظر آئے،
بالکل
انہوں نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو اس سے انہوں نے ذکر کر دیا، بس اوقات عوام کے لیے بھی جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. ہاں تو نظر آ گیا کسی کے بارے میں ایسا واقعہ کہ بھئی اس کی قبر سے خدا نہ خواستہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، تو وہ بندے کو چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی ہمیں اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے.
صحیح،
کہ ہم اپنے اس مسلمان جو ہے وہ مرحوم کے لیے استغفار کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس سے عذاب قبر کو دور کرے، کیونکہ بہرحال ہے تو وہ ہمارا مسلمان بھائی. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں، چاہے کوئی کتنا ہی زیادہ گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ مسلمان ہے تو ہم کسی بھی مسلمان کے بارے میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جناب یہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہو گیا معاذ اللہ، یا یہ شخص جو ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے یا ہوگا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. مرنے کے بعد بہرحال جب وہ مسلمان ہے تو ہمیں اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کرنی چاہیے. ہاں دنیا میں ویسے ہمیں بتانا کہ بھئی یہ اعمال وہ ہیں جو عذاب قبر میں مبتلا کر دیتے ہیں انسان کو،
بالکل
یہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ اس عذاب کے خوف سے، اس گناہ سے بچیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ احادیث طیبہ کے اندر بھی بیان کیے گئے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے
دو قبر والوں
کی وجہ بیان فرمائی کہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شراب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کرتا تھا. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ دو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا, یہی کہ بھائی تم لوگ ان دونوں برے کام سے بچو تاکہ تم جو ہے وہ گناہ اس عذاب قبر میں مبتلا جو ہے وہ نہ ہو جاؤ. تو اس اعتبار سے بتانا جدا ہے, اور کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ معاذ اللہ جہنمی ہو گیا یا اس کی عذاب قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا یا کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے, ایسا کہنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں.
کسی مسلمان کے لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ بھی دین اسلام کی خوبی ہے, اور مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اچھے انداز سے یاد کرنے کی ہمیں روایات میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کے عیوب بیان نہ کرو, ان کے عیب بیان نہ کرو. ہاں اگر فعل ایسا ہے کہ جو برا فعل ہے تو وہ ویسے ہی قرآن حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے, وہ ہمیں ضرور کہنا چاہیے. یہاں تک کہ جو غسل میت دیتے ہیں کفیل صاحب, ان کو بھی کہا گیا نا کہ اگر کوئی عیب دیکھیں تو چھپائیں چھپائیں. یعنی اس میں کیا عیب دیکھیں گے, بظاہر کوئی جسم کا عیب ہو سکتا ہے, اس میں تو جسم کا عیب ہے. تو ہمیں جو جسم کا عیب جو نظر آ رہا ہے واضح, وہ بھی میت کا چھپانے کا حکم
آنے کا جو ہے وہ حکم ہے. اسی طرح بسا اوقات میت پرانی ہو گئی تو بو آ رہی ہے دیگر, تو اس طرح کی چیزوں کو بیان پبلک میں نہ کریں, لوگ اس کو جو ہے وہ غلط رنگ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اچھا یہ ایسے ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہی زندگی میں بھی اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ آپ لوگوں کے عیوب نہ اچھالیں, آپ غیبتیں جو ہے وہ نہ کریں. تو زندگی میں بھی یہی تعلیمات ہیں, مرنے کے بعد اور زیادہ ہیں کہ ایک اعتبار سے تو زندہ شخص سے تو آپ معافی بھی مانگ لیں گے, مرنے والے کے بعد آپ کس طرح اس سے جا کے جو ہے وہ معافی مانگ لیں
گے. ورثہ کو تکلیف دے,
ورثہ کو تکلیف ہوگی, پھر اس کو جو باتیں پہنچیں گی, چونکہ اب وہ اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس دنیا میں بھی اسے خیر خبر تو ہو ہی رہی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اس کے بھی عیوب جو ہے وہ بیان نہیں کرنے چاہیے, مردے کی اچھائیاں بیان کریں, برائیاں جو آپ کو معلوم ہیں اس کے لیے میت کے لیے استغفار کریں, مغفرت کی دعا کریں,
اور خود ان چیزوں سے بچیں,
خود ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں.
اب ایک میت ایک کا انتقال ہوا آگ سے, صحیح ہے, یعنی جھلس گئی میت پوری, اب یہ کچھ بھی نہیں بچا اس کا. کوئی ایسا ہوا کہ واقعہ کہ سردیوں میں عام طور پہ لوگ ہیٹر یا دیگر چیزیں یوز کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے واقعات بعض اوقات آگ لگنے کے ہو جاتے ہیں. اچھا ان کا ایسا ہی ہوا تھا, تو اب اس کو اس رنگ میں اس کے ورثہ بیچارے میرے پاس ایک دو نے بات کی, بہت پریشان تھے مایوس تھے کہ لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے والد کے لیے یا اس طرح. تو میں نے کہا آگ میں جل جانے والا تو شہید, اگر ہم اسے حدیث رسول کی روح سے دیکھیں تو یہ تو شہید ہے, یہ مرتبہ شہادت ان کو یہ ملا ہے, آگ میں جلنے والا پانی میں ڈوبنے والا ان کو. تو بعض یہ روایات ہیں جن میں یہ بیان فرمایا گیا, تو کسی پہ دیوار گر جائے اس کو بھی مرتبہ شہادت والے کو. وہ عورت جن کے ہاں ولادت ہے اور ولادت کے وقت اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہیں. تو ہماری اس شریعت مطہرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تو اس طرح کی کئی چیزوں کو مرتبہ شہادت میں بیان کیا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں اگر کسی کی موت بھی ایسے واقع ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے بعض چیزیں عبرت یوں ہوئے کہ ہم اگر بالفرض کسی کے برے اعمال پر واقف ہیں تو ہم اپنی اصلاح کریں, لیکن ان چیزوں کو ہم اس طرح کسی کی دل آزاریاں کرنا تکلیفیں پہنچانا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے آپ کو اللہ سے ڈراتے رہنا چاہیے, یعنی یہ ڈر خوف پیدا رکھنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اس طرح کی تکلیف دے والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین آپ نے پروگرام مناظر کیا, آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.